Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رمضان 2018 اور آج بیان کون سا ہے 19واں. تاخراتیں شروع ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ پھر اس میں تفصیل سے بیان کریں گے. آج تھوڑا مختصر, مجھے کہیں اور بھی جانا ہے بیان کے لیے. آج ہم نے سورہ لقمان پڑھی ہے, سورہ احزاب بھی پڑھی ہے. کچھ واقعات ہیں جو ہم انشاءاللہ تاخراتوں کے لیے رکھیں گے. اس میں اعتکاف والے بہت ہوتے ہیں تو وہ مضامین بہت اہم ہیں. سوال کتنے ہیں؟ زیادہ نہیں ہیں. اور آج تھوڑا سا بس آدھا گھنٹہ کوشش کریں گے اس کے اندر اندر بیان ختم کر دیں. آج ہم نے سورہ لقمان پڑھی ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان علیہ السلام پچھلی امتوں میں یا تو کوئی پیغمبر گزرے ہیں یا کوئی بزرگ گزرے ہیں, اللہ نے ہمیں ان کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں بتایا. تو ہم ایمان رکھتے ہیں, اللہ اگر پیغمبر تھے تو بھی ہم ایمان رکھتے ہیں, اگر وہ تیرے ولی تھے پیغمبر نہیں تھے تو بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. تو نہ ہم انکار کریں گے نہ اقرار کریں گے. بہرحال کوئی بڑے اللہ والے تھے تبھی اللہ نے ان کی نصیحت کو قرآن میں بیان کیا. پتہ چلا کہ بزرگوں کے اقوال بیان میں سنانے میں کوئی حرج, بولو بھائی, نہیں. یہ تو اللہ کی سنت ہے. اچھی بات کہیں سے بھی ملے تو لے لینی چاہیے, چاہے وہ بزرگوں کی کیوں نہ ہو. لوگ کہتے ہیں نہیں, حدیث میں بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں. بزرگوں کی وہ باتیں اگر صحیح ہیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بات اگر غلط ہے تو وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے اس کو کرنا. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ, اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا. اب دیکھو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تو اللہ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیا کرو. حضرت لقمان کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ ہے بھائی, بھائی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی, یہ واقعہ اللہ میں سنا رہے ہیں. مقصد تو یہی ہے کہ جب انہوں نے کی تو تم بھی کرو. تو ڈائریکٹ اللہ خود ہی کہہ دیتا, حضرت لقمان کے اس واقعے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ ڈائریکٹ اللہ کہہ دیتا کہ حضرت لقمان نے یہ نصیحتیں کی, تو چھوڑو لقمان کو, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے اپنے بچوں کو, یہ 1 2 3 4 5 یہ نصیحتیں اپنے بچوں کو کر دیا کرو, تو بات تب بھی تو کمپلیٹ ہو جاتی نا. لیکن اللہ نے عنوان کیا اختیار کیا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا, آگے یہ نہیں کہا کہ تم بھی یہ سمجھاؤ. اس سے پتا چلا میرے بھائی کہ نصیحت کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں خود یہ کرو یہ کرو یہ کرو, بعض دفعہ کسی بزرگ کا واقعہ سنا دیتے ہیں کہ ان بزرگ نے یہ کہا تھا, تو اس واقعے کے ضمن میں نصیحت ہو جاتی ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی بزرگ لوگ جب یہ کام کر کے گئے ہیں تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کام اچھے لوگوں کی سنت ہے. تو بزرگوں کے واقعات سے جس انداز سے نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ براہ راست نصیحت کرنے سے ویسی نصیحت نہیں ہوتی, اس سے اور بزرگوں کے واقعات سنانے کی تاکید ثابت ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ آج کل جو لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو بزرگ لیس بنانے میں لگے ہوئے ہیں. لیبل قرآن و حدیث کا استعمال کیا جا رہا ہے اور شو یہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن و حدیث صرف ہم نے سمجھا, پوری 1400 سالہ تاریخ میں کوئی بزرگ گزرا ہی نہیں سوائے 4 5 6 کے جو جن کے وہ نام لیتے ہیں. تو ہر دور میں بزرگ چلے آ رہے ہیں جو اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے, اچھے عمل کیا کرتے تھے. اللہ ان کے واقعات کو اور قرآن میں جگہ دیتا ہے, احادیث میں تو بہت ہیں ایسے واقعات. اور پھر ہمارے بزرگوں نے, اسلاف نے, محدثین نے مفسرین نے اور بہت سے ایسے واقعات اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں اہل اللہ کے. سیرت کتابیں لکھی جاتی ہے نا, جیسے نبی کی سیرت پہ, صحابہ کی سیرت پہ بھی لکھی گئیں, تابعین کی سیرت پہ بھی, تو بزرگوں کی سیرت پہ بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. وہ اس لیے نہیں لکھی گئیں کہ ان کو آپ شیلف میں بند کر کے رکھ دیں, وہ اس لیے کہ ان کتابوں کو پڑھ کے لوگوں کے سامنے ان واقعات کو نقل کیا جائے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, یا بُنَيَّ, اے میرے پیارے بچے. اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق, باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو نصیحت بولو بھائی کیا کرے, اور باپ کو چاہیے جب بیٹے کو نصیحت کرے, تو اس سے بھی سبق ملتا ہے کہ ماں کو چاہیے کہ بیچ میں ٹانگ نہ اڑائے. معذرت کے ساتھ خواتین بھی بیان سنتی ہیں, میرا اسٹائل یہی ہے, کیا کروں. جب باپ بیٹے کو نصیحت کرے تو ماں کو چاہیے کہ درمیان میں ٹانگ, جیسے کہ نہیں اڑاتی خواتین, کہیں گی ہم کب اڑاتے ہیں, تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ اڑاتی ہیں. اگر آپ نہیں اڑاتی تو بہت اچھا کرتی ہیں, آئندہ بھی نہ اڑائیں. اپنی بچیوں کو بھی نصیحت کریں کہ بیٹا جب شوہر کے گھر جاؤ تو شوہر جب بیٹوں کو بچوں کو نصیحت کرے تو درمیان میں بولنا مت, اور بچوں کو اس کے خلاف نہ ورغلانا. ہوتا کیا ہے, سب جگہ نہیں, بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے, کہیں کہیں شاذ و نادر کروڑوں میں کوئی ایک جگہ ایسا ہو جاتا ہے کہ باپ جب اولاد کو نصیحت کرتا ہے تو یا تو والدہ اسی وقت درمیان میں ٹوک دیتی ہیں, ہوں ہر وقت سمجھاتے ہی رہتے ہو, گھر کا خیال تو ہے نہیں, اور بعض دفعہ اس وقت نہیں کہتی, بعد میں کہتی ہیں بچوں کو کہ تمہارے ابا کا کام تو نصیحتوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اس سے بچے پہ بہت منفی اثر پڑتا ہے, بہت برا اثر پڑتا ہے. مائیں سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے ہم بچے کو اپنی طرف کھینچ لیں گے, حالانکہ بچہ نہ باپ کا رہتا ہے نہ ماں کا رہتا ہے. بالکل یہی کنڈیشن ماں کی بھی ہے کہ ماں جب بچے کو نصیحت کر رہی ہو تو باپ کو بھی چاہیے کہ ٹانگ نہ اڑائے, اس کو نصیحت کرنے دے, چاہے وہ غلطی نصیحت ہو, فی الحال چپ رہے تاکہ بچے کے دل سے ماں کا احترام نہ نکلے. پھر سائڈ پہ لے جا کے, چھاؤں میں لے جا کے اس کو سمجھائے, بیگم یہ جو تم نصیحت کرتی ہو, ایک تو تمہارا اسٹائل مجھے آج تک سمجھ میں, وہ جو بھی باتیں وہ الگ سے لے جا کے کر لیں, ایک تو تمہارا نصیحت کا اسٹائل آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا, تھوڑا نرم لہجے سے کر لیتی, اور چلو کر بھی لیا ہے تو یہ بات نہیں بلکہ ان کو یہ سمجھائے. اسی طرح عورت اپنے شوہر کو چھاؤں میں لے جا کے, سائٹ پہ لے جا کے سمجھا دے کہ آپ نے جو بچے کو یہ نصیحت کی ہے اس میں یہ ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہے, لیکن اس وقت کچھ بھی نہ بولا جائے, بہت نقصان ہے اس کا, بہت نقصان ہے. تو والدین کو چاہیے ویسے آپس میں لڑیں مگر بچوں کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک ہو جایا کریں, ان کو تو یہ بتائیں کہ ہم کیا ہیں, ایک ہیں, لڑنا ہو کنڈی بند کریں, پھر جو گتم گتھا لڑائی پڈا کرنا ہے کریں. تو لیکن تربیت باپ کی ذمہ داری ماں کی نسبت زیادہ ہے, تو اس لیے اللہ نے یہاں کس کا ذکر کیا, باپ کا, کیونکہ ماں جو ہے نا اس کا جسمانی تربیت میں کردار زیادہ ہے اور باپ کا روحانی تربیت میں کردار زیادہ ہے. تو یہاں اللہ نے باپ کی نصیحت کا ذکر کیا, قرآن میں کہیں ماں کی بیٹے کو نصیحت کا تذکرہ نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی شریعت کا حکم ہے, لیکن باپ کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ نصیحت کرنا, روحانی تربیت کرنا, یہ پہلی ذمہ داری کس کی ہے, باپ کی. آج بھی انگریز کی جو کتابیں ہیں نا, جو انگریز نے جب بر صغیر پر حکومت کی اور عدالتی قانون بنایا تو اس میں یہ لکھا تھا نیچرل گارجن جو ہے بچے کا وہ باپ ہے. یہ گورا بھی اس بات کو مانتا تھا کہ نیچرل گارجن کون ہے, جو قدرت نے جس کو بنایا وہ کون ہے, باپ. تبھی باپ زیادہ پخروٹی ہوتے ہیں ماں کی نسبت. لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں نا, ابا ہر وقت, یار ابا کا موڈ ہی آف رہتا ہے, ابا ہر وقت یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, ابے کیا جا رہا ہے, کدھر سے آ رہا ہے. ماں پھر بھی تھوڑا کمپرومائز کرتی ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ اللہ نے اس میں سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں ایسے, ابا جو پنچایتی ہوتے ہیں یہ سافٹ ویئر پنچایت کی کس نے انسٹال کی, ابا میں, یہ اللہ نے کی ہیں. اللہ نے اس کو جان بوجھ کر ایسا بنایا ہے تاکہ بچہ آزاد نہ ہو اور بچے کی تربیت ہو لاشعوری طور پر, باپ نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کی تربیت کرتا ہے. تو جسم کے لیے اللہ نے بنایا ماں کو، وہ اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے، روٹی پکا پکا کے کھلاتی ہے، بچہ بھوکا سوئے گا ماں کو نیند نہیں آئے گی، ہر وقت ٹھونسنے کی فکر میں لگی رہتی ہے، یہ کھا لے میرا لال، یہ کھا لے بیمار ہے، نزلہ کیوں ہو رہا ہے کمبخت، ابھی تو تجھے ہے میں نے منع کیا تھا نا بوتل نہیں پینا، وہ اس چکر میں لگی رہے گی زیادہ. اور باپ کو کس چیز کی زیادہ فکر ہوتی ہے؟ تمیز سے انسان کا بچہ بن کے زندگی گزار رہا ہے یا ہے بھائی، انسان کا بچہ بن کے زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں گزار رہا؟ دیکھو بچے جب ماں سے پیسے مانگتے ہیں ماں دے دیتی ہے فوراً، باپ سے مانگے تو دیتا ہے باپ فوراً، اکثر نہیں دیتے، میں تو نہیں دیتا، بچے مجھ سے چیز مانگتے رہتے ہیں، یہ تو میں نے کہا نہیں بھائی ایک ٹائم متعین کیا ہوا ہے جمعے کا دن، اس کے اتنے پیسے ہیں، اس کے علاوہ دائیں بائیں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ دیتے رہو تو بگڑ جائیں گے، ان کو عادت پڑ جائے گی، جب لت پڑے گی پھر پیسہ نہیں ملے گا تو پھر چوریاں کریں گے. لیکن مائیں کیا کرتی ہیں، بچے نے ذرا سے ضد کی پرس سے پیسے نکال کے دیے، پھر نکال کے دیے، پھر نکال کے دیے، بچے بگڑتے ہیں اس سے، وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں ہم بچے پر کیا کر رہے ہیں احسان. تو یہ دونوں کے جوڑ سے بچے کی تربیت ہوتی ہے، ممتا بھی چاہیے بچے کو اور ادھر باپ کی بپتا، ماں کی دعا جنت کی ہوا بھی چاہیے اور باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں بھی چاہیے. تو بگڑتا کب ہے؟ جب باپ نہ ہو، باپ مر جائے یا باپ، بعض لوگ بیرون ملک جاب کر رہے ہوتے ہیں، بچوں سے ملتے ہی نہیں کئی کئی سال، بچے اکثر ان کے بگڑتے ہیں، سب کے نہیں لیکن زیادہ تر بچے ان کے بگڑ جاتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. یا بنیا جو ہے نا، اس کا مطلب میرے بیٹے نہیں بلکہ میرے پیارے بیٹے. اس سے پتا چلتا ہے کہ باپ کو بھی چاہیے کہ جب نصیحت کرے تو محبت کا عنوان ہونا چاہیے، ایک دم دھمکیوں پہ چنگیز خان بننے کی کوشش نہ کرے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پہلی دفعہ جب نصیحت ہوئے، تو نماز تو میں نے کبھی تجھے کمبخت دیکھا ہی نہیں، الو کے پٹھے تجھے میں نے نماز پڑھتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں، تباخ ایک چماٹ لگایا اس کے، ابے کبھی مدرسے بھی چلے جایا کر، ابے کبھی جو ہے وہ کمبخت تو گھر میں بھی بیٹھ جایا کر. تو اگر اسٹائل ہی، لیکن یاد رکھو یہ باپ کو نصیحتیں ہیں، آپ کو چاہیے کہ باپ اگر بدتمیزی سے بھی بات کرتا ہے تو آپ آگے سے جواب نہ دیں، آپ بولیں باپ ہے بھائی، اس کی بڑے احسانات ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کے سامنے جھک جائیں. لیکن ابا کو قرآن کیا کہہ رہا ہے، دیکھو لقمان جیسے نیک آدمی نے یا پیغمبر نے نصیحت کی تو کیسے محبت سے، یا بنیا ہے میرے پیارے بیٹے. اور نصیحت کیا کر رہے ہیں، لا تشرک باللہ. ہماری نصیحت شروع ہوتی ہے، بیٹا اسکول میں کم نمبروں سے پاس مت ہونا، پورے نمبر چاہیے مجھے، تیرا باپ کا جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا فیس میں، یہ حرام کا نہیں ہے، یہ درخت پہ نوٹ نہیں لگتے، اس دفعہ اگر تیرے نمبر کم آئے نا گھر سے ٹانگے توڑ کے باہر نکال دوں گا. تو مقصد بچے کا مستقبل نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے بچہ کماؤ پوت بنے، جب میں تجھ پہ انویسٹ کر رہا ہوں تو مجھے اس کا ریٹرن چاہیے. بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے سمجھانا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو انسان کا بچہ بنانا مقصد نہیں ہے، پیسے والا بنانا مقصد ہے. اچھا ڈاکٹر بنے تاکہ پیسے زیادہ کمائے، اچھا انجینئر بنے تاکہ پیسے زیادہ کمائے، فوج میں اچھے عہدے پہ جائے تاکہ پیسے زیادہ کمائے، عزت بھی زیادہ کمائے، پیسے بھی زیادہ کمائے. تو عزت دولت، عزت دولت، اسی کے گرد کیا ہو رہا ہے، گھوم رہا ہے. اس کو تربیت تھوڑی کہتے ہیں، عزت اچھی چیز ہے، دولت اچھی چیز ہے، مگر اس کو تربیت تھوڑی کہتے ہیں بھائی. اگر یہ تربیت ہے تو سابق صدر سب سے زیادہ عزت دار اور بزرگ شخصیت پاکستان میں گزرے ہیں، کیونکہ ان کی عزت بھی ماشاءاللہ. اور کیا خیال ہے بھائی، 5 سال دنیا میں کسی نے اس کائنات میں پاکستان میں کم از کم ایسا نہیں ہوا کہ تمیز سے گزارے ہو. قارون پھر سب سے زیادہ کیا تھا، عزت والا اور دولت والا بھی تھا، وہ دولت تھی تو عزت بھی تھی. تو نصیحت شروع کہاں سے کر رہے ہیں، لا تشرک باللہ، یعنی بتایا کہ اچھا انسان بننے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے، اپنے رب کو انسان پہچانے کہ مجھے پیدا کس نے کیا. دیکھو والدین چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے بچے کے سامنے ہمارا تعارف ہو، بچہ ہمیں پہچانے. بچپن سے ماں باپ کو اس کی کوشش ہوتی ہے نا، ماں بچے کو کیا سکھاتی ہے, یہ تمہارے ابو اور میں تمہاری امی, ابا کیا سکھاتا ہے, میں ابو اور یہ امی, سب سے پہلے یہ, پھر بھائی بہن. تو پیغمبروں کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو سب سے پہلے کس کے بارے میں تعارف کروائیں, اللہ کے, جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس اولاد کو پیدا کیا. تو ہماری آپ کی بھی سب سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ بچہ سب سے پہلے کس کو پہچانے, اللہ کو, اس کے ذہن میں اللہ بیٹھ جائے کہ بھائی سب سے پہلے اللہ ہے, اور اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے, اس کو یکتا مانا جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یا بنی الا تشرک باللہ, اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, یا علی مدد کے نعرے نہ لگانا, یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہ لگانا, یا غوث آدم مدد کے نعرے نہ لگانا, اور اس طرح کے جتنے بھی نعرے جن میں شرک کی بو بھی آتی ہو بیٹا اس سے دور رہنا. ایک اللہ ہے جس نے مجھے بنایا, تجھے بنایا, ہم سب کو بنایا, بس وہی حاجت روا, وہی مشکل کشا. یہ بچے کے ذہن میں بچپن سے بٹھا دیں. ہم کلمہ تو یاد کراتے ہیں, کلمے کا مفہوم نہیں یاد کراتے. کلمہ تو قادیانی بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو کیا اس کلمے سے ان کی بخشش ہو جائے گی؟ بھائی وہ مفہوم ہی بدل دیا انہوں نے کلمے کا, تو الفاظ مقصد تھوڑی ہیں, الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی بولے نا, ضروری ہے وہ بھی. تو لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کہتے ہیں جس کا جو حق تھا آپ نے اسے وہ نہیں دیا, تو اللہ کا جو حق تھا آپ نے وہ حق اللہ کو نہیں دیا. اور پھر آگے فرمایا ووصینا الانسان بوالدی, ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے. تو اس میں بتا دیا کہ اللہ کے بعد کون ہے بھائی؟ والدین. رسول کا جو حق ہے نا وہ تو اللہ کی وجہ سے ہے, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کروایا. تو جو اللہ سے محبت کرے گا رسول سے تو لازمی کرے گا, جو اللہ کا حق ادا کرے گا رسول کا تو حق لازمی کرے گا. وہ جو رسول کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا, کہ جنہوں نے اللہ کا یہ ساری آیتیں ہمارے سامنے تو رسول نے پیش کی ہے نا, تو وہ تو خود بخود اللہ کے ذمن میں آ گیا. آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, وصیت کر دی ہے ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وصیت کا لفظ بہت سخت لفظ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے حکم دیا ہے انسان کو یہ کرے. جہاں بھی بات آئی نا قرآن میں نماز کی, زکات کی, روزے کی, حکم کی بات آئی ہے, یہ کرو یہ نہیں کرو, یہ کرو یہ نہیں کرو, لیکن جہاں والدین کی بات آئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ حکم دے رہا ہوں, میں وصیت کر رہا ہوں. وصیت کسے کہتے ہیں پتا ہے؟ مرتے ہوئے جو ہم کہہ کے جاتے ہیں. بھائی جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت جو ورڈنگ ہوتی ہے, جو باتیں کہہ کے جاتے ہیں, وہ باتیں کیا کہلاتی ہیں؟ بھائی میرے ابا نے یہ وصیت کی تھی تو میں اس کو کسی قیمت پہ چھوڑ نہیں سکتا. تو وصیت کی جاتی ہے اس حکم کی جو آپ کی نظر میں بہت اہمیت کا ہم, کیونکہ مرتے ہوئے آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو گے. اب آپ دنیا سے جا رہے ہو, ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کے پاس 3 منٹ کا ٹائم ہے, یا آپ پھانسی کے پھندے پہ جا رہے ہو, آخری خواہش پوچھی جاتی ہے نا, کیا ہو گیا بھائی؟ آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ بتائیں مرنے سے پہلے کیا چاہتے ہیں. تو آپ چھوٹی موٹی باتیں نہیں کرو گی, یار میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہے کہ صبح میری جو بڑی بچی ہے اس کو ناشتے میں 2 پراٹھے کھلا دینا وہاں سے لا کے, اور وہ ہے نا اس بےچارے نے کئی دنوں سے برگر نہیں کھایا, میرا وہ منجلا بیٹا, اس کو کل ضرور برگر کھلا دینا. اور ہاں ایسا کرنا, وہ گاڑی میں غلط پارک کر کے آ گیا تھا, اس کو صحیح جگہ پارک کر دینا. تو لوگ کہیں گے موت کے خوف سے اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے, یہ باولا ہو گیا, خراب ہو گیا. اس موقع پر تو سلیکٹڈ باتیں کی جائیں گی, ٹائم کم ہے, بہت ہی اہمیت جس حکم کی ہوگی آپ وہ حکم اس وقت اپنے لواحقین کے سامنے بولو نا پیش کرو گے, جس کو ہر قیمت پہ منوانا چاہتے ہو آپ کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر لوگ اس کو اہمیت سے بھی لیتے ہیں, بھائی یہ تو میرے باپ کی وصیت ہے یار, میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں, یہ تو میرے ابا نے کہہ کر گئے تھے مجھے. تو اللہ نے لفظ استعمال کیا وصیت, حالانکہ اللہ پہ موت نہیں آتی, یہ بتانے کے لیے کہ مرتا ہوا جتنی تاکید سے کوئی حکم دیتا ہے اتنی تاکید سے میں تمہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ تاکید سے. کیوں؟ عربی میں وصیت کے لیے وصا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اوسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وصا میں تشدید تاکید کے لیے ہے کہ بہت زیادہ تاکید سے تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. بہت اہم حکم ہے، بہت اہم حکم. ایک جگہ فرمایا قضا ربو کا، تیرے رب کا فیصلہ ہے یہ. یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب عدالت میں جج کوئی حکم صادر کرتا ہے تو وہ عام احکام کی طرح حکم نہیں ہوتا، وہ فیصلہ ہوتا ہے جس کے پیچھے واپس ہونے کا کوئی راستہ آپ کے پاس. جج کہتے ہیں نا فیصلہ محفوظ ہے، وہ فیصلہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے، بس سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے والدین کے لیے قضا کا لفظ بھی استعمال کیا اور وصیت کا لفظ بھی، بتا دیا کہ یہ حکم عام احکام کی طرح بولو بھائی نہیں ہے. اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نوجوانوں کو، جو مرد ہیں ان کو بھی، جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو بھی، اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے زبان مت چلایا کرو، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت تو ہوگی تباہ. بہت کنٹرول کرو، برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا، اللہ نوازے گا تمہیں. اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، وہی کمپنی میں جب باس جھاڑ پہ لائے گا نا برداشت کریں گے، جاب سے نہ نکال دے. وہی بوڑھا باپ جب جھاڑ پہ لائے گا تو برداشت ہی نہیں ہوتا ان سے کہ یار یہ ہر وقت سناتے رہتے ہیں، ہر وقت سناتے رہتے ہیں. اتنی تاکید ہے والدین کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ والدین ظلم نہیں کرتے، بعض بہت ظالم بھی ہوتے ہیں اور ناقابل برداشت حد تک اولاد کو پریشان کرتے ہیں. ایسے موقع پہ جتنا برداشت کر سکتے ہو کرو، بچ جاؤ ان کے سامنے، نہیں ہو کے دے رہا تو الگ ہو جاؤ. زبان درازی اور تو میں میں سے بہتر ہے، کیا کرو بھائی، الگ ہو جاؤ اور پھر ان کا حال احوال پوچھتے رہو، مالی امداد کرتے رہو، ان کے لیے دعا کرتے رہو. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بہت زیادہ بعض دفعہ، سب نہیں، ہزار میں کوئی ایک دو ایسے والدین ہوتے ہیں جو بعض دفعہ اولاد کو واقعی ستاتے ہیں، واقعی وہ تنگ کر دیتے ہیں، بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب ایسی ناقابل برداشت صورتحال ہو جائے تو میں کہتا ہوں بھائی کیا کرو، الگ رہو اور پھر ان کے لیے دعائیں پھر بھی کرتے رہو، کیونکہ ان کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے بہت بڑا حق، جب اللہ نے بنا دیا تو ہم کون ہوتے ہیں بحث کرنے والے. اور والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا، بیماری میں ان کو نہ پوچھنا، بیمار چھوڑ کے چلے جا کے کوئی ملازم رکھ لیتے ہیں ماسی اور خود بھول گئے ان کو، ماسی کو پیسے دے دیں گے وہ سارے پیمپر شیمپر خود ہی چینج کر دے گی ماں کے، اور یہ ابا کے لیے بھی ایک ملازم رکھا خود بالکل بھول گئے. یہ بھی غلط ہے بھائی، ابا کی گندگی صاف کیا کرو خود. اگر فالج ہو گیا ہے، قومے میں چلے گئے، اللہ نہ کرے لقوہ ہو گیا، ان کو خود اپنے ہاتھوں پہ بٹھا کے نہلاؤ دھلاؤ، یہ خدمت کرو، بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت. اللہ بہت نوازے گا آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت تو بعد میں ہے. مسلمان معاشرے میں یہ تصور نہیں تھا کہ ابا کے لیے دوسرا کوئی بندہ رکھا جائے، یہ تو اس دور کی یہ جہالت ہے اور شفاقیت ہے. ہاں آپ سے مشکل ہو رہی ہے، ایک آدمی سے سنبھالا نہیں جا رہا، پھر ملازم رکھ لیا وہ ایک الگ بات ہے. جان چھڑانے کے لیے ملازم رکھنا کہ یار پیسے دے دوں گا وہ کر لیا کرے گا، یہ ظلم ہے باپ کے ساتھ، یہ ظلم ہے ماں کے ساتھ. پہلے اس کا تصور نہیں تھا معاشرے میں. اپنا بڑھاپا سوچو، تمہارے اوپر بھی تو یہ سب کچھ آئے گا نا. الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں، 15 سال سے باپ کوما میں گیا ہوا ہے لیکن بیٹے اس کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. بیٹے اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کے قضاء حاجات، اس کے بستر پہ ہی سب واش کرتے ہیں، دھوتے ہیں، پیمپر چینج کرتے ہیں. ایسے بیٹے بھی ہیں الحمدللہ، لیکن مغربی کلچر آہستہ آہستہ ہمارے ہاں آ رہا ہے اور اس کی وجہ بھی والدین ہیں. والدین اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتے، انہوں نے ساری زندگی ان کو فزکس کیمسٹری میں لگا کے رکھا ہے اور فزکس میں والدین کے حقوق کہیں بھی نہیں پڑھائے جاتے. میڈیکل سائنس میں یہ تو بتایا جاتا ہے بچے کی پیدائش کا پروسیس کیا ہوتا ہے، لیکن باپ اور ماں کا بچے پر کتنا بڑا احسان ہے میڈیکل سائنس میں ایسا کوئی چیپٹر بولو نا بھائی ہے کیا، کہیں پڑھایا جاتا ہے؟ آئیے اب والدین کے حقوق پر پروفیسر صاحب آ کے خطاب کریں گے. جب چیپٹر ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر کو کیا پتا کہ باپ کا کیا حق، ماں کا کیا حق. اگر کوئی ڈاکٹر والدین کے حقوق ادا کر رہا ہے تو وہ اس لیے کہ مسلمان ہے، اس لیے کہ مسلمان کلچر میں پیدا ہوا. میڈیکل سائنس نے اس کو یہ چیز نہیں سکھائی. کوئی انجینئر ہے تو انجینئرنگ میں اس نے پڑھائی نہیں کہ تمیز سے بات کیا ہوتی ہے، تو کیسے تمیز سے بات کرے گا بھائی لوگوں سے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تمیز تو مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے، بزرگوں کے یہاں سکھائی جاتی ہے. اب بچے ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ انجینئر بن گیا مگر ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا. میں ان سے کہتا ہوں بھائی اس نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں اس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر تھا ہی نہیں، تو وہ کیسے بات کرے گا؟ آپ کو اگر تمیز سکھانی تھی اس کے لیے تبلیغ میں بھیجتے آپ اس کو. کچھ اللہ کی راہ میں پسینہ بہاتا، اللہ کی راہ میں جوتے کھاتا، اللہ کی راہ میں ٹینشن اٹھاتا، تو اس کے اندر برداشت کی قوت پیدا ہوتی، والدین کے فضائل سنتا، اللہ رسول کی احکام کی اہمیت دل میں پیدا ہوئی ہوتی، اہل اللہ کے پاس جا کے بیٹھتا، بزرگوں کی جوتیاں سیدھا کرتا. تو جب سفید ریش بزرگوں کی جوتیاں سیدھا کرنے کی عادت پڑے گی تو باپ کا احترام بھی دل میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور سارا دن بیٹھ کے بزرگوں کو گالیاں دیتا رہے گا تو ایک دن اپنے ابا کو بھی کیا کرے گا؟ گھر سے نکال دے گا باہر. تو ادب تمیز میں، مجھے یاد ہے ہم جب مدرسے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے شیخ جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے، طلبا ان کے جوتے سیدھے کرتے تھے، وہ بڑی عمر کے تھے، سفید ریش تھے، تو ہم نے بھی دیکھا دیکھی ان کے چپل سیدھے کرنا شروع کر دیے. جب وہ جا رہے ہیں تو ہم چپل اٹھا کے رکھ دیتے تھے. کچھ دنوں میں مجھے خیال آیا جب میں گھر آتا تھا تو مجھے پھر شرم آتی تھی کہ یار ہم اپنے باپ کے جوتے کیوں نہیں اٹھاتے. جب ایک پریکٹس ہو گئی نا تو پھر شرم آتی تھی کہ ہمارے ابا اپنے جوتے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چلے اور ہم پیچھے پیچھے ایسے ہی چلیں، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. وہ ابا پھر ہمیں، میں کوشش کرتا تھا ابا کے جوتے اٹھاؤں، ابا اٹھانے نہیں دیتے تھے، لیکن دل میں ایک شرمندگی ہوتی تھی. تو یہ چیزیں ٹریننگ سے آتی ہیں. تمیز کہاں سے آتی ہے؟ فزکس کیمسٹری سے بولو بھائی، نہیں آتی. تو بہت ضرورت ہے، کلچر تباہ ہو رہا ہے، باپ کا احترام نکل رہا ہے، دادا دادی نانا نانی کا احترام نکل رہا ہے. جو غیر مسلموں میں ڈراموں میں فلموں میں دیکھ رہے ہیں وہی چیز ہمارے گھر میں آ رہی ہے. دادیوں کو جھڑکا جاتا ہے، دادی ماں کی طرح ہوتی ہے بھائی، وہ تمہاری باپ کی بھی ماں ہے، اس کا تو بہت زیادہ احترام ہے، کے لیے بھی قابل احترام ہے. اس کے تو قدموں میں بیٹھا کرو، پاؤں دبایا کرو، کڑوی گسیلی سنا کرو. نہ دادی کا احترام نہ نانی کا احترام، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. دادی ہر وقت کھانستی رہتی ہے، دادی چیختی رہتی ہے، دادی کو تمیز سے بات آہستہ بولو. ایک جگہ میں نے دیکھا ایک صاحب کہہ رہے ہیں اپنی دادی کو ذرا آہستہ بات کرو. میں نے کہا یار تیری باپ کی ماں ہے یہ، اتنا بڑا احترام، اس کو تم کہہ رہے ہو کہ آہستہ بات کرو، اس کو سکھا رہے ہو تم. یہ ہے وہ کلچر جس کی طرف ہمیں مغرب لے کر جا رہا ہے، میڈیا بھی لے کر جا رہا ہے اسی کلچر کی طرف، اور مغرب بھی اسی کلچر کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے. تو بھائی ان بزرگوں کی قدر کرو. قرآن حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث سے فقہاء نے، تمام فقہاء نے مسئلہ نکالا ہے کہ آپ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں، باپ نے آپ کو بلایا، آپ نماز توڑ کر اس کی بات کا جواب دیں. ماں نے بلایا، نماز توڑ کے ماں کی بات کا جواب دیں. دادا نے بلایا، نماز توڑ کے دادا کی بات کا جواب دیں. دادی نے بلایا، نماز توڑ کر دادی کی بات کا جواب دیں. نانی نے بلایا، نماز توڑیں نانی کی بات کا جواب دیں. نانا نے بلایا، نماز توڑیں نانا کی بات کا جواب دیں. اس کے علاوہ کوئی بھی بلائے تو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں. کتنا بڑا حق، کتنا بڑا حق بنا دیں. سب کلچر کی واٹ لگ رہی ہے، بس پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ. اور والدین کا بھی قصور ہے، ان کو بھی وہی بچہ اچھا لگتا ہے جو پیسے کما کے کھلاتا، ان کو نماز پڑھتا ہوا بچہ اچھا لگتا ہی نہیں ہے. نماز پڑھتا ہوا بچہ ان کو کیا کہ داڑھی والا بچہ ان کو اچھا لگتا ہی نہیں ہے. شلوار ٹکنے سے اوپر ہو تو ان کو بچہ ملا ملا سا لگ رہا ہوتا ہے، وہ پسند ہی نہیں کرتے. تو جب آپ چاہتے ہو آپ کا بچہ لبرل بنے اور جناب زمانے کے ساتھ چلے، تو بھائی زمانے میں سب سے آگے تو امریکہ نکل چکا ہے. تو اگر آپ کا بچہ وہاں پہنچے گا تو سب سے پہلا کام یہ کرے گا، 60 سال ہوتے ہی آپ کو گھر سے باہر نکالے گا کہ آپ کی کھانسی سے ایکچولی جراثیم جاتے ہیں اور آپ نے لائف کو انجوائے کیا. اب ڈیڈی آپ ہمیں بھی لائف کو انجوائے کرنے دیں، بلا وجہ بے وقت کھانس کھانس کے ہماری نیند خراب نہ کریں. تو پھر لبرلزم تو اس کو بولتے ہیں بھائی، یہ جو لبرل لوگ کچھ اپنے ابا اما کی خدمت کرتے ہیں یہ مذہب کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ خاندانی اثرات ہیں اسلامی کلچر کے. اب یہ اثرات آہستہ آہستہ مزمحل ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، اگلی 2-4 نسلوں میں نہیں ہوگا. یہ کیسے سمجھائیں بھائی، کیسے سمجھائیں؟ تو خوب خدمت کرو. اور بھی بڑی چیزیں لیکن پھر وہ معاملہ خراب ہو جائے گا تو چھوڑو، بس زیادہ نہیں سیاست پہ جاتا میں. وہ بہویں آج کل ساسوں کو بالکل ہی لفٹ کرانا چھوڑ دی انہوں نے. ساسیں بھی ظلم کرتی ہیں مگر بہویں بھی کوئی اتنی نیک نہیں ہے. ساسیں بھی ظلم کر رہی ہیں لیکن بہو بھی یہ نہیں کہ چلو یار میں آئی ہوں تو میرے میاں کی ماں ہے تو تھوڑا سا اپنی ماں جیسا تھوڑا سا سمجھ لوں، کبھی کبھار ساس کو غصہ آئے تو چپ کر کے برداشت کر لوں کہ بڑے ہیں، بڑوں کا اسلام میں کیا ہے احترام. بس ایک مسئلہ یاد کیا ہوا ہے کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے نا، جیسے ہی آپ کے بیٹے کی شادی ہونے لگے اس کے ماتھے پہ لکھ کے لگا دیا کریں کہ بیٹا تم جو بہو لے کر آ رہے ہو پہلی بات الگ رہے گی، ساس کے ساتھ رہنا واجب نہیں ہے. نمبر دو، میں اگر کبھی پانی کا پوچھوں گی تو مجھے میری رائٹنگ میں یہ مسئلہ بتائے گی کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب. تو سوچو اس ساس پر اس ماں پہ آرے چلیں گے نا دل پہ، جس نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا ہے اور اس کی بیوی ایسے ٹھینگا دکھا رہی ہے اس کو، وہ کہہ رہی ہے بیٹا تھوڑی سی تو کچھ تو کر لو میرے لیے، کچھ تھوڑا سا آج تم کھانا پکا لو، آج میرے سے پاؤں دبا دو. کہہ گے بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے. ہاں یہ ظلم ہے کہ بہو کو بالکل اس کو نچوڑ دینا، اس کو نوکر بنا کے رکھنا، وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ سارا دن چلتی رہے، 18-18 روٹیاں پکوا رہے ہیں، یہ ظلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بالکل آپ کسی فیملی میں آئے ہو تو فیملی کے بھی تو کچھ تمیز اور آداب ہوا کرتے ہیں، اکٹھے جوائنٹ فیملی میں رہنے کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں خاندانی لوگوں میں. جو خاندانی نہیں ہوتے ان میں کوئی طریقہ نہیں ہے، ان میں ہر آدمی اخپل طریقے سے رہتا ہے. کیوں مولوی صاحب آپ پشتو ہیں نا، جو خاندانی لوگ ہیں وہ اخپل طریقے سے تو نہیں رہتے نا، ان کا تو اپنا ایک نظام ہوتا ہے نا. تو آپ کے خاندان میں کیا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بھائی شادی کر کے آئے وہ اس کا اخپل طریقے سے رہے گا ہے؟ دیکھو اخپل طریقہ نہیں ہوتا، ہر آدمی کا اخپل طریقہ، خاندان کا ایک مستقل ایک رواج ہوتا ہے، بھائی ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا ہے. تو آپ کو اس خاندان کے لحاظ سے چلنا پڑے گا، کیونکہ آپ رخصت ہو کے اس خاندان میں آئی ہو. تو اس خاندان کی جو پرمپرا ہے، جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو تو آپ کو اس پرمپرا کا خیال بولو بھائی کرنا پڑے گا. شریعت نے اس بارے میں کوئی لگا بندہ ضابطہ نہیں بنایا، بس شریعت نے کہا عاشروہن بالمعروف، عرف کے مطابق چلو، عرف کے مطابق. ہاں وہ عرف اگر ظلم پر مبنی ہے، اس میں اگر بہو سے 18 روٹیاں پکوائی جا رہی ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ میری بیوی سے میرے ابا اور میری اما 18 روٹیاں پکواتی ہیں ایک ٹائم پہ، دوپہر بھی 18 شام بھی 18. میں نے کہا 18 بندے ہیں گھر میں؟ کہہ رہے نہیں وہ مزدوروں کے لیے بھی فلانے کے. میں نے کہا بھائی جان یہ کیا ہے، یہ ظلم ہے یار. کبھی چلو ہو گیا مہمان آ رہے ہیں، لیکن رو اتنا تو یہ تو زیادہ ہو گئی نا. تو ایسا ظلم ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن بالکل ہاتھ کھینچ لینا تو یہ غلط ہے بھائی. یہ خاندانی لوگوں میں ایسا نہیں ہوتا. اس پر میرا ایک بیان ہے کہ کیا بہو پر ساس کی خدمت واجب ہے، تو اس پر میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پورا ایک مدلل بیان کیا، یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آ جائے گا. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ساسیں اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. ساس دو کام کر لینا تو گھر جنت بن جائے گا. نمبر ایک کہ تانے نہ دیا کرے. بہو نے کوئی الٹی چیز پکا دی تو محبت سے سمجھائے ماشاءاللہ بڑی پیاری چیز بنائی ہے، اگر تھوڑا سا نمک اور کم کر لو تو اس میں مزہ دوبالا ہو جائے گا. ایسے یہ جو تم نے گوشت گلایا ہے نا دیسی مرغے کا، بیٹا یہ بڑا پیارا گوشت گلایا ہے تم نے، تھوڑی دیر اور چولہے پہ پکتی تو اور مکھن جیسا ہو جاتا. یہ اسٹائل بات کرنے کا ساسوں کا نہیں ہوتا. ساس کا اسٹائل بتاؤں کیسا ہوتا ہے، گوشت گلا نہیں کچا رہ گیا. ان کے تو ماں باپ نے کھانا پکانا نہیں سکھایا ان کو. تمہیں تمہاری ماں نے روٹی پکانا نہیں سکھائی ہے، بول کے بھی گئی تھی جلا دیا. تو جب اس طرح کے طنز ہوتے ہیں، پڑی ویس ہوتی رہتی ہے، تمہارے باپ نے تمہیں سکھایا نہیں کچھ، تم ڈائریکٹ ماں باپ پر آ کے تانے، تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اسے پتا یہ میری حقیقی ماں نہیں ہے. تمیز سے چلے گی تو ہم بھی تمیز سے چلیں گے بھائی، ٹھیک ہے نا. تمیز سے ہی تو، محبت سے تو بات کرو، طنز تو نہ کرو، تانے تو نہ دو. دوسرا، اس پر اس کے بوجھ سے زیادہ کام نہ ڈالا جائے، کام لیا جائے. گھر میں فارغ نہیں کسی کو بیٹھ، جب جوائنٹ فیملی میں ہے تو سب کو مشترک رہنا ہے، کچھ نہ کچھ گھلنا جلنا ہے. پیڑے کھانے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، آپ کا میاں بھی تو اتنی خدمت کر رہا ہے نا گھر میں، لا لا کے پھل بھی. یہ چیزیں اس پر واجب تھوڑی ہیں، لیکن اخلاقی ذمہ داری ہے. پھل کھلانا شوہر پر واجب نہیں ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے. علاج کرنا شوہر پر واجب نہیں ہے، پتا ہے آپ کو، علاج کرنا، بیوی بیمار ہو جائے بیوی کا علاج شوہر پہ واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود بیمار ہو جاتی ہو تو اپنا علاج واجب نہیں ہے، تو بیوی کا کہاں سے واجب ہو گیا؟ پرہیز واجب ہے. بیوی کو نزلہ ہو گیا تو شوہر پرہیز کرا سکتا ہے، ٹھنڈے پانی سے پرہیز، آئس کریم سے پرہیز، کھچڑی کھاؤ 3 دن تک، لیکن غیر اخلاقی حرکت ہے نا علاج نہ کرانا, وہ بیچاری کہاں جائے گی علاج کے لیے. تو جیسے شوہر کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ خود بیمار ہو تو اپنا بھی علاج کرو, بیوی بیمار ہو جائے تو اس کا بھی علاج کرو, تو جب وہ اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے تو ساس کی خدمت, گھر میں سب کے ساتھ مشترکہ رہنا, یہ بھی آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ اخلاقی, اس میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی بلکہ ترغیب دی ہے, اخلاقیات کا تقاضا ہے. دیکھو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا یا طلاق ہو گئی تھی, تو حضرت جابر بن عبداللہ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں, تو حضرت جابر بن عبداللہ نے شادی کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جابر تم نے کس سے شادی کی ہے, بیوہ سے یا کنواری سے؟ تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ بیوہ عورت سے شادی کی ہے, بڑی عمر کی عورت. آپ نے فرمایا کنواری جوان سے کرتے نکاح, تم بھی دل بہلاتے اس سے, وہ بھی تمہارے ساتھ دل بہلاتی, بیوہ سے کیوں کر لی؟ ایک مزاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میں ان کی دیکھ بھال کے لیے انہی جیسی لے آؤں, اس کو تو خود سنبھالنا پڑے گا نا, کم عمر ہوگی. تو میرا مقصد کیا تھا نکاح کے لیے, اپنی ان چھوٹی بہنوں کے لیے کوئی گھر میں ماں جیسی بھی کوئی مل جائے ان کو, تو اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے کی ہے. تو اس سے کیا پتا چلا, نکاح بعض دفعہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی گھر میں سنبھالنے کے لیے کوئی عورت آ جائے گی. اب جابر بن عبداللہ کی زوجہ آتی اور کہتی میرے ذمے تمہاری چھوٹی بہنوں کی خدمت نہیں ہے, مجھے الگ گھر لے کے دو, تو ان کا تو نکاح کا سارا مقصد ہی کیا ہو جاتا, فوت ہو جاتا. تو اس سے پتا چلا ہے کہ نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں. ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بھائی بیوی سے دل لگی کی جائے, ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گھر میں کوئی کام کاج کے لیے, کوئی گھر کی رکھوالی کے لیے اور گھر میں ماں باپ کی خدمت کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, گھر میں ایک فیملی کو بڑا کرنے کے لیے کہ ہمارے گھر کے افراد بڑھ جائیں, اس کے لیے بھی نکاح کیا جاتا ہے. اب جناب وہ آپ نے نکاح کیا, اتنی ساری وہ بیگم صاحبہ آتے ہی کہہ رہی ہیں کہ مجھے میرے ذمے کچھ بھی واجب نہیں ہے. مسئلے کی روح سے تو واجب نہیں ہے لیکن اخلاقی لحاظ سے آپ کی بہت ساری ذمہ داری, اس طرح خاندان ٹوٹیں گے. تو نہ اس کو چاہیے کہ ظلم کرے اور اس پر اس کے بوجھ, ظلم کا مطلب تانے نہ دیا کرے, خام خامے بیٹے کے کان بہو کے خلاف نہ بھرا کرے, غلطیوں کو جیسے اپنی بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. دوسرا اس کی حیثیت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالے, کبھی وہ کام سے منع کر دے تو اس کو یہ حق بھی ہونا چاہیے. بعض دفعہ بھائی موڈ نہیں ہے, طبیعت سیٹ نہیں ہے, آج میرا بس طبیعت خراب ہے, تو اس کی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہ مانگے اس سے ساس کہ آج آپ کے جو سر میں درد ہے, ابھی تو آپ ہا ہا ہی ہی کر کے باتیں کر رہی تھی بیٹھ کے, وہاں بھی اتنی سر میں درد, بھائی ہو جاتا ہے بعض دفعہ ہو جاتا ہے, ہمارے ساتھ بھی تو ہو جاتا ہے نا, اچھے بھلے بیٹھے ایک دم موڈ آف ہو جاتا ہے, کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے آدمی کا, پھر کہتا ہے نہیں ہو رہا, نیند بعض دفعہ زیادہ آتی ہے, تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا, اب ساس آ کے بول رہی کم بہت پڑی ہوئی ہے, اس کو تو پولیس بلانی پڑے گی اٹھانے کے لیے. تو کبھی کبھار سونے دو بھائی, سو تو وہ کو اٹھانا اچھا کام نہیں ہے, آج آپ خود کچن میں چلی جاؤ, آج خود تھوڑا سا آپ کر لو. اور بیٹے کو بھی چاہیے کہ بیوی اگر ماں کی زیادہ خدمت نہیں کر رہی اس کو محبت سے سمجھائے, نہیں کر رہی تو مار دھاڑ کے بجائے خود اما کی خدمت کرنا شروع کر دے, تو بیوی غیرت مند ہوگی تو اس کو خود شرم آئے گی, خود خدمت کرے, بولے بھائی کوئی بات نہیں, دیکھو اب میں اس عمر میں تو اما کو کچن میں نہیں دیکھ سکتا, بیگم ابھی اما کی عمر اتنی ہو گئی ہے اور گھر میں اتنی اتنی بہویں پڑی ہوئی ہیں اور اما ہماری کچن سنبھالے, کپڑے بھی دھوئے, تو اب یہ سعادت کس کے حصے میں آئے گی؟ میرے حصے میں. تو جب بیوی اپنے میاں کو دیکھے گی وہ پجامے دھو رہا ہے بیٹھ کے تو خود اس کو تھوڑی سی شرم آئے گی. وہ اس کو شرم اس لیے نہیں آتی کہ میاں صاحب کو نصیحتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, کام یہ اپنی ماں کا ایک دھیلے کا بھی نہیں کرتے, اس کو پتا ہے یہ, اس کو ماں کی قدر ہوتی تو کبھی خود بھی تھوڑا سا ہلتا نا, ہلتا ہی نہیں ہے اپنی جگہ سے, تو اس کو ماں کی قدر نہیں ہے, اس کو مجھ پہ روب جمانے کا, بولو بھائی, شوق ہے, چودراہٹ کا شوق ہے. تو چودراہٹ کے لیے اور کوئی ذریعہ مل نہیں رہا تھا تو اب ماں کے عنوان سے جو ہے نا مجھ پہ روب جمانا شروع کر دیا ہے, خود چائے پلا دے ماں کو, خود خدمت کریں, یہ تو زیادہ ثواب ہے, تو بڑی سعادت کی بات ہے. وہ خدمتیں جو مرد کر نہیں سکتے, جس میں مرد کے لیے ناممکن ہے حیا اور یعنی بعض دفعہ ایسے استنجا کرانا یا ایسا, وہ پھر آپ کہتے ہیں بھائی بہو سے کہ تم کر لو تو بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ تمہیں, اور اس کے بدلے میں پھر اس کو کچھ نوازیں بھی, اضافی بھی, خیال کریں یار یہ میری ماں کی خدمت کرتی ہے, کوئی بات نہیں اس دفعہ میں تمہیں عیدی ذرا زیادہ دوں گا اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ گھومنے کے لیے بھی انشاءاللہ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, نہیں تو جتنی اللہ نے جیب میں گنجائش دی انڈا موڑ گھوم کے آ جائیں, کہیں بھی جائیں, کچھ تھوڑا سا وہ دکھائیں, اپریشیٹ کریں. تو یہ دو چار چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہوں تو گھر کیا بن جائے گا جنت. ورنہ وہی انگریزوں کی طرح ہو رہا ہے, شادی ہو کے بیوی گھر میں نہیں ہوٹل میں آتی ہے. گھر تو وہی ہوتا ہے جس میں کوئی بوڑھا تو ہو, جس گھر میں بوڑھا نہیں ہے وہ گھر گھر نہیں ہے. وہ گھر وہ تو ہوٹل ہے, صحیح ہے نا, وہ تو ہوٹل ہے, گھر تھوڑی ہے. اتنا دل چاہتا ہے, ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کاش ہماری والدہ ہماری دادی دادا زندہ ہوتے, کچھ تھوڑا سا ڈانٹتے, کچھ نصیحت کرتے, کچھ تھوڑی سی جھاڑ پھیلاتے. تو گھر میں کوئی بوڑھا نہیں ہے تو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے. کوئی ہوتا جس کے ہم تھوڑی جھاڑ سن کے برداشت کرتے, اس کے پاؤں دباتے, اس سے دعائیں لیتے, تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے گھر میں بوڑھے کا وجود. تو آج کیسی زندگی گزر رہی ہے, گھر میں بوڑھا برداشت نہیں ہو رہا, برداشت نہیں ہو رہا, بس الگ ہو جاؤ, بس الگ ہو جاؤ, بس الگ ہو جاؤ. پھر آپ کی اولاد ہوتی ہے تو کیسی محبت سے دادا دادی نانا نانی اس کو پالتے ہیں, وہ ایک الگ لطف ہے. گھر میں اگر آپ کے بڑے نہیں ہیں تو آپ باپ ہو, دادا کا مزہ بچوں کو ملتا ہی نہیں ہے, نہ نانا کی محبت ملتی ہے نہ دادا کی محبت ملتی ہے. آدھی کام تو دادا دادی نانا نانی بچوں کا کر لیتے ہیں ان کو پالنے میں. تو وہ سارا سیٹ اپ مغربی کلچر کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے. تو کیا کہاں بات چلی تھی, کہاں آ گئی. تو اللہ نے کیا فرمایا, وَإِذْ, بس جلدی سے سمیٹتا ہوں, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں, پہلی بات شرک نہیں, دوسری بات کیا اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ کیا کرو, اچھا سلوک. ہاں خلاف شریعت کاموں میں نہیں, اگر وہ ماں کہہ رہی ہے کہ بہن کو حصہ نہیں دینا, یہ نہیں ہوگا, بہن کو حصہ کیا خیال ہے بھائی ملے گا. اما کہہ رہی ہے یہ پلاٹ نہیں بیچنا جب تک میں زندہ ہوں, اما یہ پلاٹ ابا کا تھا اور ان کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں, اس پلاٹ میں بہنوں کا بھی حصہ ہے اور ایک فلانے بھائی کا بھی حصہ ہے. اللہ نے کہا ہے کہ وراثت کو جلدی تقسیم کر دو تاکہ کسی پہ ظلم نہ ہو. اما آپ بہت اچھی ہو, آپ کے پاؤں دبا دوں, لیکن پلاٹ کیا ہوگا, تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے. تو خلاف شرع کاموں میں نہیں. اسی طرح نکاح کا بھی ایسا ہی ہے, شادی کرنی ہے, جوان ہو گئے, اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, اما کہہ رہی نا 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 دودھ نہیں بخشوں گی. آپ اما سے کہیں, اما دیکھو آپ بہت اچھی ہو, میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا, جہاں آپ کہو گی وہاں کروں گا. اما کہہ رہی نہیں کرنی نہیں ہے. اما ایسا نہیں ہوگا, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, یعنی دنیا میں نہیں آئے گا. جب شادی نہیں ہوگی دنیا میں آئے گا کوئی؟ اما یہ تو اللہ کا حکم ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جس سے میں شادی کروں گا. آپ کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی اس لیے ہو رہی ہیں کہ دوسروں کی امائیں بھی اپنے بیٹوں کو شادی کرنے سے روک رہی ہیں. تو اما قبول کر لو تو اچھا ہے, اما کہ نہیں نہیں بخشوں گی, کوئی بات نہیں, اما کو بغیر بتائے کر لو پھر, تاکہ ان کو تکلیف بھی نہ ہو. بچے جب بڑے ہو جائیں خود آ کے بتائیں کہ آپ ہماری رشتے میں دادی لگتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹیکنیکل طریقے بتا رہا ہوں میں, لیکن ایسا نہ کریں آپ. جیسا کر سکتے ہیں کہ ماں کو کم سے کم تکلیف ہو, لیکن نکاح آپ کو کرنا پڑے گا, یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. ورنہ زینا کی طرف بھی جاؤ گے, دوسروں کی بچیاں برباد ہو رہی ہیں, ان کے رشتے نہیں آ رہے, یہ سارا کلچر تباہ ہو رہا ہے. تو ابا اما کا بہت حق, مگر شریعت نے اس میں باؤنڈری کھینچی ہے. اسی طرح جب والدین کے حقوق کی بات کر چل رہی ہے تو ایک اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں والدین مشورہ دے سکتے ہیں, اپنی رائے زبردستی مسلط نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہو میں ڈاکٹر بنوں, ابا کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو انجینئر بن. چند کلپ دیکھ لیے ہوں گے انہوں نے اس کے, تو متاثر ہو گئے. ویسے تو ان کے جنہوں نے کلپ دیکھے ہوں گے نا, وہ کہیں گے بیٹا سب کچھ بن جانا, انجینئر کبھی بھی نہ بننا. لیکن ایک مثال ہے, شاید ان کو خیال آ جائے. تو اب اس میں زبردستی رائے مسلط کر رہے ہیں, آپ کا دل لگ نہیں رہا انجینئرنگ میں, یا جو ہے نا میکینک بننے میں دل نہیں لگ رہا آپ کا, تو یہ بھی انسان کی ایک ذاتی چیزیں ہوتی ہیں. والدین کو خوش کرنے کی کوشش کریں, اچھی بات ہے, لیکن اگر اس چیز میں آپ والدین کو فالو نہیں کرتے تو گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. اسی طرح سفر ہے, آپ کو بیرون ملک جانا ہے سفر کے لیے, پڑھائی کے لیے, ابا اما کہہ رہے ہیں نہیں ہماری اجازت نہیں ہے, اور گھر میں دوسرا بیٹا خدمت کے لیے بھی ہے, والدین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو علماء نے لکھا ہے کہ والدین پھر سفر سے آپ کو نہیں روک سکتے, کیونکہ سفر کرے گا انسان کو, پڑھائی کے لیے بھی سفر کرنا ہے, تجارت کے لیے بھی کرنا ہے, تو اس طرح کی پابندی اگر والدین لگائیں تو بچہ تو کہیں کبھی نہیں رہتا. ہاں ماں باپ کی بات مان لے تو اچھی بات ہے, لیکن یہاں ماننا فرض نہیں. ان سے کہیں ابا دیکھیں آپ کے دادا, میرے دادا اگر آپ کو روک لیتے, شادی سے روکتے تو میں پیدا نہیں ہوتا ہے. اور تجارت سے روکتے تو آپ کماتے کیسے؟ یہ تو سفر ساری دنیا کر رہی ہے. آدم علیہ السلام اپنے بچوں کو روکتے کہیں جانے سے تو یہ پوری دنیا آباد ہوتی؟ نہ چین بنتا نہ پاکستان, وہ سارے ادھر ہی رہ رہے ہوتے, سب منع کر رہے ہوتے یہاں سے کہیں نہیں جانا آگے. تو یہ اتنے ملک کہاں آباد ہوتے؟ تو سفر سے نہیں روک سکتے والدین. بلا وجہ کا سفر کر رہے ہیں, خطرناک سفر کر رہے ہیں, اس سے روک سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں والدین کو چاہیے کہ زبردستی نہ کریں, بلا وجہ اس پہ اولاد پہ دباؤ نہ ڈالیں. اگر وہ ڈالیں گے تو پھر اولاد میں بغاوت پیدا ہوتی ہے. تو پھر میں والدین سے پوچھتا ہوں کہ بچہ بگڑا, وہ کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے یہ کرو, میں کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ کیوں رہے ہیں اس کو؟ یہ تو ظلم ہے نا. اتنا حق تو اللہ نے آپ کو نہیں دیا کہ آپ اس کو بالکل ہی ایک زنجیروں میں باندھ کے رکھ لیں, اتنا حق تھوڑی دیا ہے. کچھ اس کی بھی, وہ بھی ایک انسان ہے. اب آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھانے, وہاں کے پراٹھے نہیں کھانے, اس کو وہ ہضم نہیں ہو رہے, وہ تو بھائی جو پیٹ تو اس کا ہے نا. اب ان چیزوں میں جس میں والدین کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے, زبردستی خام خام میں مسلط کرنا رائے, پھر اس سے اولاد میں بغاوت پیدا ہوتی ہے. اور پھر شریعت بھی ایسی مباح چیزوں میں اطاعت کو واجب, جس کو شریعت نے مباح قرار دیا ہو. ہاں جس کو شریعت نے کوئی ہدایت نہ دی ہو اس میں تو والدین کی اطاعت کرنی چاہیے. تو یہ چند چیزیں تھیں, جلدی سے وہ نصیحتیں مکمل کر دوں. یا وہ نہیں, اللہ نے فرمایا ہم نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور آگے پھر اللہ نے حکم کہا کہ لقمان علیہ السلام نے کہا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنا ہے. والدین کو سب سے زیادہ کس کو فوکس کرنا چاہیے؟ نماز. آگے بھی نصیحتیں, وقت بہت زیادہ ہو گیا, پھر وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے. مہر فاطمی آج کے حساب سے کتنا ہے مجھے یاد نہیں ہے. کیا کرنا ہے مہر فاطمی کا؟ میاں بیوی میں جو مہر طے ہو جائے وہی شرعی مہر ہے. میرے بھائی, میاں عاطف قادیانی کو عہدے پر لانے کے باوجود یہ جاننے کے کہ یہ شخص قادیانی ہے, جب اس نے اس کو ہٹا دیا تو کیوں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ بھائی وہ قادیانی کو لایا اس لیے نہیں کہ وہ قادیانی ہے, اس لیے لے کر آیا کہ وہ اکنامکس کا, معیشت کا ماہر ہے. اور یہ بھی غلط کیا, ہم کہتے ہیں نہیں ایسے حساس عہدے پہ قادیانی کو نہیں بٹھانا چاہیے تھا. جب علماء نے ان کو بتایا, احتجاج ہوا تو اس نے ہٹا دیا. تو اب جیسے لانا غلط کام تھا تو ہٹانا اچھا کام بھی تھا. تو اگر لانے پر ملامت ہے تو ہٹانے پر اپریشیٹ بھی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک بچہ اچھے کام برے کام کرتا ہے, چوری کی ابا نے چماٹ لگایا, ایک دن بچے کو کچھ پیسے ملے 5,000 روپے, بچے نے لا کے ابا کو دے دی, ابا اس کا مالک نہیں مل رہا آپ پہنچا دیں. تو نیک ابا ہوگا, بولے گا یار اس دن چوری پہ میں نے چماٹ مارا تھا تجھے, تو آج تو نے اچھا کام کیا تو میری طرف سے تجھے یہ گفٹ. اور اب ابا ایسا کام نہ کرے, اس نے کیا کیا, بچے کو 5,000 روپے بچے نے چوری کیے, ابا نے تھپڑ لگایا, اگلے دن بچے کو 5,000 ملے کہیں سے, بچے نے ابا کو لا کے دیے, ابا نے پھر تھپڑ لگایا. بچہ کہہ رہا ہے کیوں تھپڑ لگا رہے ہو؟ کہہ رہے کل جو تم نے چوری کی تھی. وہ کہہ رہے وہ تو تھی نا, اب تو میں نیک بن گیا اور میں نے وہ 5,000, اب دیکھو اب بھی تو میں چوری کر سکتا تھا لیکن میں نے لا کے واپس. تو ابا آپ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ وہ تو تم نے اپنی خوشی سے کی تھی, یہ میری نصیحت سے کی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں قادیانی کو لایا اس لیے تھا اپنی مرضی سے, ہٹایا قوم کے کہنے سے, تو یہ تو ہمارے کہنے سے ہٹایا ہے. تو بھائی ہٹا تو دیا نا, کام تو اچھا کر لیا, ہمارے کہنے سے کیا ہو یا کسی کے کہنے سے بھی کیا ہو. میں کوئی عمران خان کا ٹھیکیدار یہاں نہیں بیٹھا ہوا کہ اس کی ہر غلطی کو میں صحیح کرنے کی کوشش کروں. 100 خامیاں ہوں گی لیکن جو خامیاں ہیں وہ بیان کیا کرو. اپنی طرف سے کھینچ تان کے ختم نبوت کا لفظ غلط نکل گیا تھا, اس کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا. کسی کے منہ سے کسی بھی وقت کوئی غلط لفظ نکل سکتا ہے, اٹک سکتا ہے منہ میں. آپ اس کو قادیانی بھی کہیں, آپ اس کو قادیانیوں کا حمایتی بھی کہیں, مگر دلیل مضبوط ہونی چاہیے اس کی. یہ کہ خاتم النبیین کا لفظ پڑھنے میں اٹکن آ رہی تھی, اٹکن کسی کے پاس بھی کسی بھی وقت کسی بھی لفظ میں ہو سکتی ہے, یہ پھر اپنا مذاق اڑوانے والی بات ہے. کہاں شریعت میں لکھا ہے کہ جس کے لفظ سے خاتم النبیین کا لفظ منہ سے غلطی سے غلط نکل جائے تو وہ اسلام سے خارج ہے؟ یہ کون سے قرآن میں, کون سی حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے کہ میدان جنگ میں ایک کافر آیا صحابی کے سامنے اور تلوار صحابی نے اس کی گردن پہ رکھی, اس نے فوراً کلمہ پڑھا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں, صحابی نے قتل کر دیا کہ یہ تو تلوار کے ڈر سے. اب تک تو ہوا نہیں تھا. قرآن کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مومنا. ایک آدمی کی گردن پہ تم نے تلوار رکھی ہے, اس کنڈیشن میں بھی کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں, تو تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تم مومن نہیں ہو. تمہیں کس نے یہ اتھارٹی دی ہے؟ اور حدیث میں جاتا ہے جب نبی کو پتا چلا کہ انہوں نے قتل کر دیا آپ اتنا غضبناک ہوئے, آپ نے فرمایا ہلا شقق تقلبا, تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا, کیسے کہہ رہے ہو کہ اس نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا ہے. تو ایک آدمی کہہ رہا ہے میں قادیانی نہیں ہوں, میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں, آپ کہہ رہے ہو نہیں, چونکہ خاتم النبیین کا لفظ پڑھنے میں اٹکن ہوئی ہے, یہ قرآن و حدیث یہ سکھا رہا ہے آپ کو, آپ اس پہ 100 دفعہ لعنت بھیجے, میرا چاچا بھی نہیں لگتا وہ عمران خان, نہ میرا ماموں لگتا ہے, لیکن ہم شرعی حدود کی تو سکھائیں گے نا. آپ مولانا فضل الرحمان پہ بھی الزام لگاؤ گے اگر وہ دلیل مضبوط نہیں ہوگی, ہم اس میں بھی آپ کو کہیں گے کہ یہ طریقہ درست, یہ کون سی دلیل بنتی ہے. تو یہ دینداروں کی طرف سے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے یہودی عورت سے شادی کی ہے, میں نے کہا یہودی عورت سے شادی کر کے اس کو طلاق دی ہے, شادی دیکھ رہے ہیں اس کی طلاق. یہودی عورت سے شادی تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے بھی کی تھی, نبی کے صحابی تھے, حضرت عمر نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, فرمایا نہیں چھوڑوں گا, ٹھیک ہے نا, اللہ نے حلال کیے تو آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے, اور وہ اسلام قبول بھی نہیں کیا تھا, یہودی ہی تھی, پھر بھی حضرت حذیفہ پر یہودی ہونے کا فتویٰ کسی نے نہیں لگایا. حضرت حذیفہ نے کہا جب یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے, تو حضرت عمر کو کہا کہ اگر آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس سے نکاح حرام ہے تو میں نہیں کروں گا, اگر آپ فتویٰ نہیں دے سکتے تو جب اللہ نے حلال کیا تو آپ کیوں پابندی لگا رہے ہیں, حالانکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, لیکن کسی صحابی نے الزام نہیں لگایا اور لگا بھی نہیں سکتے. کوئی یہودی عورت سے شادی کرے چاہے وہ پکی یہودی بھی کیوں نہ ہو, آپ اس کے شوہر کو یہودی ہونے کا طعنہ اس بیس پہ نہیں دے سکتے, کسی اور بیس پہ آپ دیں, کسی اور اس بیس پہ نہیں دے سکتے. لوگ کہتے ہیں یہودی تو اپنی عورتیں دیتے ہیں, دیتے ہیں لیکن یہاں دی ہے یا نہیں دی, پہلا سوال تو یہ. نمبر دو, اگر یہاں دی ہے تو دینے سے وہ ایجنٹ بن گیا کہ نہیں بنا. یہودی بہت سے کوئی لوگوں کو اپنی عورتیں دیتے ہیں ایجنٹ بنانے کے لیے, لیکن سارے ایجنٹ بنتے نہیں ہیں, کچھ بن جاتے ہیں کچھ نہیں بنتے. تو صرف عورت سے شادی کر لینا جبکہ اس نے اس کو مسلمان بھی کیا, مسلمان کر کے اس سے شادی کی ہے, اس یہودی کو یہودی ہوتے ہوئے شادی نہیں کی. اور پھر اس میں دوسری دلیل آپ کے ذمے ہے کہ وہاں اس عورت سے شادی اس لیے کی تھی کہ اس کو ایجنٹ بنانے کے لیے, اس پر بھی آپ دلیل پیش کریں. تیسری دلیل اس پہ کہ انہوں نے ایجنٹ بنانے کی کوشش کی اور یہ یہودی عورت سے شادی کر کے ایجنٹ بن بھی گیا. ان تینوں چیزوں میں سے جب تک واضح دلیل نہیں ہوگی, کسی کو یہودی ایجنٹ کہنا یا یہودی کہنا, اس کا آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اور پھر اس نے طلاق دے دی, اگر وہ ایجنٹ ہوتا تو طلاق دیتا یہودی عورت کو, طلاق یہی کام اگر کوئی اور کرتا نا تو کہتے یہ ہوتا ہے یہودیوں کا ایجنٹ. اگر آپ خود پی ٹی آئی میں ہوتے آپ پتہ کیا کہتے, یہ ہے ہمارا قائد, یہودیوں کا ایجنٹ نہیں بنا, اور بلکہ یہودی عورت کو بھی کیا کر دیا, لات مار کے رخصت کر دیا, نعرے لگاتے پھر رہے ہوتے. لیکن چونکہ آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہو اور میں بھی نہیں ہوں پی ٹی آئی کا, یہ بھی آپ کو بتا دوں, ایک دھیلا نہیں ملتا مجھے پی ٹی آئی سے, لعنتیں الگ ملتی ہیں صلواتیں الگ ملتی ہیں, اور پی ٹی آئی کے لوگ تو میرا بیان سنتے تھے بھاگ گئے. ایک دن میں نے مولانا فضل الرحمان کی تعریف کر دی تھی بیان میں, وہ بھاگ گئے بیان سن, نہ مجھے وہاں سے کوئی پروٹوکول مل رہا ہے کہ عمران خان کا فون ہے ماشاءاللہ زندہ باد, اور نہ کوئی جے یو آئی سے یا مسلم لیگ سے مل رہا ہے, تو میرا دماغ خراب ہے میں بیٹھ کے یہاں باتیں کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ شرعی حدود کے اندر رہیں, حدود شریعت سے باہر نکل کے آپ کو نہ کسی کی صفائی بیان کرنے کی اجازت اور نہ کسی پر الزام لگانے کی اجازت. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, اس حدود کے اندر رہ کر آپ جو مرضی الزام لگائیں, تو آپ خام خام اپنی طرف سے فرض کر کے یہودی عورت سے شادی کی تو یہودی بن گیا, کوئی اور تلاش کریں کہ بھائی وہ اسرائیل سے اس نے یہ اگریمنٹ کیا ہے, اس پہ آپ کہیں اس فلانے سے یہ چھپ کے اس کے کیا ہو رہے ہیں, اندر سے اگریمنٹ ہو رہے ہیں, اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ غلط ہیں, ہم بھی اس کی کیا کریں گے مخالفت. لیکن یہ کہنا کہ ختم نبوت کا لفظ پڑھنے میں غلطی ہو گئی تھی اور جناب وہ اس کو وزیر خزانہ بنا دیا, اس سے پہلی جو حکومتیں ہیں یہ حرکتیں وہ بھی کرتے رہے ہیں, چونکہ آپ ان کے ساتھ ہیں تو ان کے اگلے پچھلے گناہ آپ نے کیا کر دیے, معاف کر دیے. کیا پچھلی حکومت میں قادیانیوں کے حق میں قانون پاس نہیں ہوا, بولو بھائی, لیکن اس کے باوجود ہم مسلم لیگ کو قادیانیوں کا ایجنٹ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں دباؤ میں ڈال کے پیسوں کا لالچ دے کے کروا لیا, اس سے ایجنٹ ہی بن جاتے, غلط کام کیا. تو اس طرح ہم کہتے ہیں یہاں بھی غلط کام کچھ ہو رہے ہیں, لیکن اس سے فلاں کا ایجنٹ بنا دینا, جیسے مسلم لیگیوں کو ہم یہودیوں کا ایجنٹ نہیں کہتے نہ قادیانیوں کا ایجنٹ کہتے, ہم کہتے ہیں لالچ میں آ کے کچھ الٹے کام کیے ہیں, لالچ سے لوگ پھسلتے ہیں, اچھے بھلے لوگ بھی پھسل جاتے ہیں, تو ایسے ہی یہ لوگ بھی ممکن ہے دباؤ میں آ کے انہوں نے کچھ الٹے کام کیے ہوں. لیکن یہودی عورت سے شادی کر کے کمبخت طلاق بھی ہو چکی ہے, اس کو چھوڑ چکا ہے وہ, اس کا جان نہیں چھوڑ رہے کہ تم نے کی کیوں تھی, کی کیوں تھی تم نے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب عمران خان نے طلاق دی تھی نا یہودی عورت کو, اس وقت بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے, یار یہ نر کا بچہ ہے, اس نے ایک یہودی عورت کو طلاق دے دی جس سے بہت کچھ مل سکتا تھا, اس کو بہت کچھ مل سکتا تھا, بہت پیسہ مل سکتا تھا. تو ایک اور بات سے بات چل نکلی ہے, آپ نہ جوائن کریں پی ٹی آئی. میں نے, اور میں اب راز کی بات بتا دوں, میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا تھا. عجیب بات, میں نے اس دفعہ پی ٹی آئی کو ووٹ, بولو بھائی, حالانکہ یہ باتیں بتانے کس کو دیا چھوڑو, میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا, میں نے نہیں ووٹ دیا, کسی اور کو ووٹ دیا میں نے. اس کے باوجود میں ان چیزوں میں حمایت کیوں کر رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ آپ اپنا مذاق قوم کے سامنے نہ اڑوائیں. لوگ علماء سے بدگمان ہوں گے, بولیں گے یار ان کا کوئی اصول ہی نہیں ہے, میں نے ووٹ نہیں دیا, کیوں نہیں دیا یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ جو الزامات لگ رہے ہیں ان میں زیادہ تر الزامات کیا ہیں, غلط ہیں. اور یہ الزامات پھر پہلوں پر بھی لگتے ہیں لیکن ان کے بارے میں آپ کیا ہو گئے, بالکل خاموش. وہ تو قادیانیوں کے حق میں قانون پاس کر چکے ہیں, بہت کچھ ہو چکا ہے, ان کے بارے میں چپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ. تو یہاں ختم نبوت کا لفظ پڑھنے میں غلطی ہو گئی تو اسلام سے یا تو خارج ہو گیا یا قادیانیوں کا ایجنٹ بن گیا. تو بہت کچھ ہے, لوگ واٹس ایپ پہ بھیجتے رہتے ہیں, وہ دیکھو قادیانی سے ہاتھ ملا رہا فلانا, تو بھائی غلط کر رہا ہے یار, ہم کب کہہ رہے ہیں. لیکن ایجنٹ بن جانا ان کا, یہ پہلے لوگ بھی بہت اچھی طرح سے کر چکے. جنرل مشرف نے قادیانیوں کے حق میں تقریر کی ہے, قادیانیوں کے سامنے کھڑے ہو کر, میں نے وہ تقریر خود سنی ہے. اس کے باوجود بہت سے لوگوں نے جنرل مشرف کا ساتھ دیا. جنرل مشرف نے تقریر میں یہ کہا تھا قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے کہ کچھ فنڈامنٹلس قسم کے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے, ہم تو بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں, ہم تو سب کے حقوق چاہتے ہیں. یہ باقاعدہ تقریر اس کی آن دا ریکارڈ موجود ہے. تو جب اس کا ساتھ دینا اسلام میں جائز ہو گیا, اس بیس پر اس کو آپ یہودیوں کا, قادیانیوں کا ایجنٹ نہیں کہتے, تو پھر اب جو آپ کے خلاف ہو وہ سارے ایجنٹ بن گئے. یہ بات ساری عقل اچ نہیں آتی. آپ بھی بہت اچھے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرے بھی بہت اچھے ہوں. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو, آج ایک بڑا ایشو چل رہا ہے, وہ کوئی نیب کا چیئرمین ہے جنہوں نے کوئی سیٹنگ ان کی تھوڑی سی آج کل آؤٹ ہوئی ہوئی ہے. مجھے کسی نے بتایا کل قاری صاحب نے کہ وہ بڑی بڑا اسکینڈل بنا ہوا ہے اور ایک لڑکی ان کے پیچھے پڑ گئی تھی اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو مجھے اس اسکینڈل سے کوئی غرض نہیں ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, ہمیں کوئی بات غرض نہیں ہے. اس پہ جو تبصرے ہم نے جو یوٹیوب پہ نیچے کمنٹس دیکھے, کوئی کچھ گالیاں دے رہے ہیں اس کو, ابے تیری ایسی کی تیسی, ابے تو ایسا آدمی, ابے تو یوں, ابے تو یوں, اور کچھ دفاع کر رہے ہیں کہ یہ فیک ہے. یہ دونوں ہی غلط ہیں. یہ دونوں کیا ہیں؟ غلط. اس کا اصل جواب یہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی سے ایک غلطی ہوئی ہے, اس نے قوم کے سامنے نہیں کی, یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, جو جرم ہے گناہ ہے. زیادہ لتاڑنا اس کو چاہیے جس نے اس کے جرم کو کیا کیا, دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کیا. الحم سے لے کے ون ناس تک اور تمام احادیث ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ایک آدمی اگر چھپ کے جرم کر رہا ہے تو اس کے گناہ پہ پردہ ڈالو, اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ مت کرو. یہ آیتیں کہاں گئیں, یہ حدیثیں کہاں گئیں؟ اور جتنے لوگ چسکے لے رہے ہیں نا کہ ابے یہ دیکھا ایسا ہے, ابے یہ ویسا ہے, ان میں سے 90% لوگ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, کیا آپ سے ماضی میں کبھی ایسا گناہ نہیں ہوا کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ میرا ماضی اگر پورا یوٹیوب پہ آ جائے تو اس میں کوئی اس قسم کی مسٹیک نہیں نکلے گی, ایسا دودھ کا دھلا ہوا ہوں. پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہو آپ, لیپ ٹاپ پہ کیا دیکھتے رہے ہوگے چھپ چھپ کے, کمرہ بند کر کے, اور لڑکیوں سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہے ہوگے. آپ جیسے یہ چاہتے ہو کہ یار ہم سے اگر غلطی ہو گئی تو اللہ وہ جرم کو کیا کر لے, چھپا لے, کسی کو پتا چلے تو وہ پردہ ڈال دے. تو ایسے ہی کسی دوسرے سے گناہ ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گناہ پہ کیا کریں, پردہ ڈالیں. لوگوں کے تبصرے یہ بھی تھے کہ یہ تو اینٹی کرپشن ہے, یعنی اینٹی کرپشن کے لیے ہے نا یہ, تو جس آدمی کا کام کرپشن روکنا وہ خود کرپٹ ہو, تو ہم اس کے اس جرم کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ پتا چلے کہ یہ آدمی کرپشن روکنے کے لائق, بولو بھائی, نہیں ہے. تو یاد رکھو کرپشن ایک الگ چیز ہے, اس قسم کی حرام کاریاں, ناجائز غلطی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو گناہ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ بہت اچھا کام کیا, یہ ہے ناجائز, یہ ہے حرام, یہ ہے غلط, لیکن یہ اس کا کرپشن سے تعلق, بولو بھائی, نہیں ہے. وہ آدمی کرپشن کرتا ہوا پکڑا جاتا پوری دنیا کے سامنے اس کو لانا چاہیے تھا کہ یہ جس عہدے پر بیٹھا ہوا ہے اس عہدے پر اس کی ذمہ داری ہے کرپشن روکنا، مگر یہ خود کیا کر رہا ہے؟ رشوت لے رہا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے شر سے حفاظت ہوتی. کسی کا ایسا جرم جس کو اگر ہائی لائٹ نہ کریں تو لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو، جیسے ایک آدمی چوری کرتا ہے تو آپ بتا دیں جا کے بھائی یہ چور ہے ذرا احتیاط کرنا تاکہ آپ کی جیبیں کیا ہوں محفوظ رہیں. آپ نے کیا کیا، اس کی چوری کا بھی بتایا اور اس کے زنا کا بھی بتا دیا اور اس کے جناب اور کیا کیا کرتا رہا سب بتا دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی چوری سے نہیں، آپ تو اس آدمی کو ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے ہو، آپ کو ذاتی بغض ہے. تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگوں کے عیوب سے پردے اٹھاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب سے بھی پردے اٹھائے گا. اللہ کہے گا تو بڑا فنڈر بنا پھرتا تھا، تو کون سا اتنا نیک تھا. تو مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ ایک بری چیز آئی ہے، بری چیز کو دفن کرنا چاہیے، یوٹیوب سے ہٹانا چاہیے. اور جس عورت نے چپکے سے ویڈیو بنائی سب سے زیادہ چترول اس کے لگنے چاہیے، اس کو کوئی بھی برا نہیں کہہ رہا، خود جا کے باتیں کر رہی. اگر یہ سچ ہے، اگر فیک ہے تو مجھے نہیں، میں اس میں پڑھ ہی نہیں رہا کہ یہ فیک ہے یہ حقیقت ہے. ہمیں کیا کرنا ہے بھائی، کسی سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر گناہ ہوا ہے تو بھائی توبہ کر کے اللہ کو منا لو، اللہ معاف کر دے گا، آئندہ نہیں کرو. تو ہمیں تو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ یہ سچا واقعہ ہے یا جھوٹا واقعہ. اگر بالفر سچا واقعہ ہے تو اس عورت کو کوئی ملامت نہیں کر رہا کہ کمبخت جب تو اس کے پاس گئی تھی، اس سے تو نے گپیں بھی لگائیں، باتیں بھی کی اور بڑے دل لگی کی باتیں کر کے چپکے سے ویڈیو بنائی، تو تجھے یہ حق کس نے دیا تھا کہ ایک آدمی کو ننگا کر دے چوک پہ لا کے؟ تو چترول کس کے لگنے چاہیے؟ اس خاتون کے. اس کو کوئی بھی برا بھلا، بلکہ وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے ایک آدمی کا راز فاش کر کے قوم کو اس بڑے مجرم سے بچایا. جو کہنے والے ہوتے ہیں وہ اس سے بھی بڑے بڑے جرم بولو بھائی کر چکے ہوتے ہیں. تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ نیب کے چیئرمین اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام نے کسی کی برائی کو چھپانے کا حکم دیا ہے، ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. علماء اس کی ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ دیکھو اگر ایک آدمی بیچ چوک میں گندگی کر دے، قضاء حاجت کر لے، واش روم جانا چاہیے تھا نا اس کو، چھپ کے یہ اس نے بیچ چوک میں کر دیا، یہ برائی کی نا اس نے، آپ نے کیا کیا، ڈنڈی سے لے کے اس کو پوری سڑک میں پھیلا دیا، تو زیادہ برا کون ہے، وہ ہے یا آپ ہیں؟ اس نے تو ایک جگہ کیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ تو ایک آدمی نے اگر جرم کیا ہے، اس نے تو بند کمرے میں چھپ کے کیا، آپ نے یوٹیوب پہ وہ جرم وہ گندگی پوری دنیا میں پھیلا دی، تو جس نے پھیلائی ہے وہ زیادہ گندا ہے، جس نے کی ہے وہ کم درجے کا گندا ہے، اور وہ توبہ کر کے اللہ کو منا بھی سکتا ہے. لیکن جب کسی کا جرم دنیا کے سامنے آ جائے تو وہ اللہ سے 100 دفعہ بھی توبہ کرے، اللہ تو پہلی دفعہ میں معاف کر دے گا، پبلک قیامت تک اس کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. پبلک ہمیشہ کہے گی یہ وہی تو ہے جس نے یہ کیا تھا. تو کسی کی عزت کا اس طرح سے جنازہ نکالنا، کیا اللہ اس کی اجازت دے سکتا ہے آپ کو؟ کیا شریعت اس کی اجازت دے سکتی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ فلاں نے زنا کیا ہے. اب چونکہ 4 گواہ تھے تو حد جاری کرنے کا حکم ہے. عبداللہ بن مسعود کو افسوس ہوا، فرمایا کہ تم اس کے جرم کو چھپا دیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا. حالانکہ 4 گواہ ہونا، 4 آدمی زنا کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کو شریعت نے اجازت دی ہے، اور 4 سے کم اگر ہوں تو پھر تو اجازت بھی نہیں دی ہے کہ کیوں کسی کا راز فاش کر رہے ہو. 4 ہوں تو اس لیے کہ بھئی تاکہ یہ معاشرے میں یہ برائی کیا ہو، ختم ہو. لیکن اس پہ بھی عبداللہ بن مسعود خوش نہیں ہوئے کہ کیا مل رہا ہے تمہیں اس آدمی کو سزا دلوا کے، چپکے سے اس کو سمجھا دیتے جا کے وہ توبہ کر لیتا. تو لوگ چسکے لیتے ہیں دوسروں کی عزتوں کو اچھال کے. اور جو زیادہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، ان میں سے بہت سے خود ان سے بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اپنے جرم چاہتے ہیں کہ اس پہ اللہ پردہ ڈال کے رکھے، دوسرے کا جرم سامنے آیا تو پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیتے ہیں. تو یہ اس جرم سے بھی بڑا جرم ہے جو لوگ بولو بھائی کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے. کہیں اللہ آپ کے جس نے بھی یہ ویڈیو بنا کے ڈالی ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تیرے جرائم کو دنیا کے سامنے کہیں ظاہر نہ کر دے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. بس کافی آج. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مفتی طارق مسعود فیمس اسکالر.